راضی کرے اللہ کو،
شکر
خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کرے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کے مدنی چینل کے حوالے سے ایک ہفتہ واری پروگرام ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں جس کا نام ہے ایک نیا دن، اور ہمارا پروگرام کا جو نام ہے اسی کے تحت ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا پروگرام ہو تو کوئی ایسا ٹاپک لے کر آئیں کہ جو فرد اور معاشرے کی ضرورت ہو، جس کے ذریعے سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی حیثیت بڑھے، برقرار رہے، اور وہ معاشرے کا ایک مفید فرد بن سکے، معاشرے کو بھی فائدہ پہنچا سکے، خود کو بھی فائدہ پہنچا سکے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ آج بھی ہم ایک ایسا ہی موضوع لے کر آئے ہیں، لیکن پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت اور پھر موضوع کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نسائی شریف میں ایک حدیث شریف نقل کی گئی کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ چہرہ مبارکہ تو کھلا ہوا ہی تھا، لیکن آج سمجھے اور زیادہ کھلا ہوا تھا، تو بشاشت کے آثار نمایاں تھے۔ ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آج میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک بار درود پاک بھیجے، اللہ پاک اس پر 10 درود بھیجے گا، اور جو ایک بار سلام بھیجے، اللہ پاک اس پر 10 سلام بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک بڑی بہترین عبادت ہے اور بڑی ذوق شوق والی بھی ہے یہ، تو کوشش کیا کریں کہ روزانہ کم از کم کوشش کر کے 313 بار درود پاک پڑھ لیں، کہ اس عدد کو اکثر پڑھنے والوں میں، کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں شامل کریں گے ایک نعت شریف۔ ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے چند اشعار نعت شریف کے سنتے ہیں اور پھر بڑھیں گے مبلغین کی طرف اور ان سے سوالات لیں گے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دنیا میں ہر آفت سے بچانا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا، بچانا بچانا مولا، عقبی میں نہ مجھے رنج دکھانا مولا، پیغمبر کے حضور ایمان پہ پیشوسر اٹھانا مولا، ایمان پہ پیشوسر اٹھانا مولا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہمارا دل ہوا
کامیابی کی کہہ لیجیے آپ کنجی بھی ہے اور کامیابی کی سیڑھی بھی ہے اور کامیابی کی بنیاد بھی ہے. دنیا کا شاید ہی کوئی شخص ہو جو یہ چاہتا ہو کہ میں ناکام ہو جاؤں, میں گر پڑوں اور مجھے مقاصد حاصل نہ ہوں. ہر شخص چاہتا ہے میں اوج ثریا پہ مکین ہو جاؤں, اور جو میرے مقاصد ہیں، جو گول ہیں، وہ میں اچیو کر لوں. لیکن اس راہ میں ایک بڑی اہم چیز کو فراموش کر دیتے ہیں، اور وہ ہے استقامت، یعنی مستقل مزاجی، تسلسل کے ساتھ کسی کام کا کیا جانا. جب وہ نہیں ہوتا تو منزل دور ہو یا قریب ہو، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پھر اس تک بھی پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے. اور اگر مقصد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، منزل کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن کوشش کرنے والا مسلسل پے ہم لگاتار کنٹینیوسلی کوشش کرتا رہے، ٹرائی کرتا رہے اور اگین 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 کرتا رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ استقامت، یہ مستقل مزاجی اسے اپنے مقصد تک پہنچا دیتی ہے، اسے اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہے اور اسے کامیابی کی سیڑھی پر کھڑا کر دیتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم دیکھیں اپنے گرد و نواح میں، اپنے قریب میں، تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ اپنا اثر بہت بڑا دکھا دیتی ہیں. پانی کا ایک قطرہ بڑی سی چٹان کے اوپر اگر مسلسل گرے، ایک جگہ سے پانی قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہو، تو وہاں پہ بھی وہ چٹان میں بھی شگاف ڈال دیتا ہے، چٹان میں بھی جو ہے وہ ایک گہرا گڑھا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے چراغ ہو، موم بتی ہو، تو یہ جب جلتی ہیں تو اس میں سے دھواں نکلتا ہے، لیکن بڑا مائنر سا ہوتا ہے. وہ عمومی طور پہ اگر آپ جلائیں 5-10 منٹ تو ایسے دھواں اس کا کہیں کسی چیز کو کالا کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن اگر ایک ہی جگہ پہ رکھ کر چراغ جلتا رہے، موم بتی جلتی رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ارد گرد کا ایریا جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ مائل با سیاہ ہوتا ہے اور پھر سیاہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ یہ تسلسل ہے، یہ استقامت ہے. کسی بھی چیز میں ہوگی تو اس کو حسن بخشے گی، اس کو خوبصورتی بخشے گی اور اس کے لیے کامیابی کی سیڑھی بنے گی. آج ہمارا موضوع یہی ہے. مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ رفیق بھائی کی طرف بڑھوں اور یہ جانیں ہم کہ قرآن کریم استقامت کو کیسے بیان کرتا ہے، قرآن کریم میں اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے.
مہروز بھائی
جی،
ماشاءاللہ یہ موضوع تو بہت ہی اہم، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بنیاد ہے، کنجی ہے. ہم نے بزرگوں سے یہ سنا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ عز و جل ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں اہل ایمان سے اور جو استقامت کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں وہ کتنا پیارا وعدہ فرماتا ہے جنت کا. تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ عز و جل ہے، پھر وہ اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو، اور اہل و عیال وغیرہ وہیں جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا.
سبحان اللہ.
تو یہ واقعی استقامت جو نیکیوں پر حاصل کرتے ہیں الحمدللہ وہ بہت خوش نصیب ہیں. اور ایک اور محاورہ مجھے انگلش کا ذہن میں آ رہا ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. جیسے آپ نے مثال دی نا کہ ایک قطرہ اگر تسلسل کے ساتھ کسی چٹان پر بھی پڑتا ہے
جی،
تو اس قطرے کی جو استقامت ہوتی ہے، یعنی تسلسل سے پڑھنا ہوتا ہے وہ، حالانکہ قطرے کی کوئی وقت نہیں ہے
جی،
ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اگر تسلسل کے ساتھ پڑتا ہے تو وہ پھر اس چٹان میں بھی شگاف ڈال دیتا ہے.
جی بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں نا رفیق بھائی کہ بہت ساری چیزوں میں ایسی مثالیں آتی ہیں، لیکن میں چاہوں گا ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی اس پہ تھوڑی مزید وضاحت ہم اپنے اختر بھائی سے لیں. اختر بھائی، یہ مطلب استقامت، یہ جو کہا جاتا ہے کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، اور بعض اوقات لوگ کرامتوں کا بھی کہتے ہیں اور دیگر معاملات، تو آپ کیا کہیں گے جو رفیق بھائی نے بات کی اس کو؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جب سے ہم ماحول میں آئے ہیں یہ جملہ سنتے آئے ہیں کہ استقامت جو ہے کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. تو علماء اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل اگرچہ تھوڑا ہو پر مسلسل ہو، جس کی وجہ سے مستقل مزاجی کی وجہ سے جو نا اس میں آپ کو استقامت مل جائے گی انشاءاللہ. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دقت نہیں ہے، جتنا عمل کرو گے وہ اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے کہ اگرچہ مختصر ہو پر اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، اس پہ مسلسل کیا جائے. اس پہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے، کوئی صاحب آپ کے پاس آئے مرید ہوئے، وہ 10 سال تک آپ کی بارگاہ میں حاضر بھی رہے، صبح و شام آپ کے ساتھ رہے، اور جب جانے لگے نا تو کچھ افسردہ جیسے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے جانے پر غمگین ہو؟ بولا غمگین تو ہوں لیکن ایک حسرت بھی رہ گئی دل میں کہ اتنے عرصے میں آپ کے ساتھ رہا اور سنا تھا کہ آپ بڑے باکرامت بزرگ ہیں، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اور ان کی شان دیکھے آتے تھے جنید بغدادی علیہ رحمہ کی. یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھو. کہا کتنے سال میرے ساتھ ہوا؟ 10 سال. بولے ان 10 سالوں میں کوئی ایک عمل ایسا دیکھا جو میں نے رب کی نافرمانی کا کیا ہو؟
اللہ.
انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ استقامت نیکیوں پر تھی، فرما برداری پر تھی، مسلسل
استقامت.
ہاں تو پھر حضرت نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں دیکھا. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، یعنی رب کا کرم کتنا ہے کہ اس وقت بھی حضرت نے کوئی کرامت نہیں دیکھا ہے. صرف یہ ارشاد فرمایا کہ 10 سال تک میرے ساتھ رہے اور الحمدللہ کبھی کوئی ایک فعل ایسا دیکھا کہ جو رب کی نافرمانی والا ہو؟ بولے حضور نہیں دیکھا. یعنی جو بھی فعل دیکھا وہ شریعت اور سنت کے مطابق دیکھا.
سبحان اللہ. بڑا پیارا ایک کال ہے غزالی بھائی اس حوالے سے کہ یہ جو بات کی نا اختر بھائی نے کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. وہ پھر وضاحت بھی فرمائے. اس پر حضرت ابو علی جزجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کال ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کرامت کے طلبگار نہ بنو بلکہ استقامت کے طلبگار بنو. کیوں؟ وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارا نفس کرامت کا طلبگار ہے اور تمہارا رب استقامت کا طلبگار ہے. اللہ کی بارگاہ میں استقامت مقبول ہے، کوشش کریں. اور ظاہر سی بات ہے یہ استقامت پازیٹیو وے میں ہو رہی ہے، نہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ بڑی استقامت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانی بڑی استقامت. استقامت ان معنوں میں کہ مسلسل کر رہے، تو وہاں یہ تو یقینی طور پر مراد نہیں ہے. لیکن اپنے آپ پہ غور کریں کہ جب نافرمانی کے کام لوگ استقامت کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ہم نیکی کے کام استقامت کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے بارگاہ میں دعا بھی کریں. پھر استقامت کئی ٹائپ کی ہوتی ہے غزالی بھائی، میں چاہوں گا کہ اس پہ گفتگو ہو کچھ ہماری، کہ جیسے استقامت کا میں نے بیان کیا گناہ پہ بھی ہے، نیکی پر بھی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ہے، آخرت کے معاملات میں بھی ہے، کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات ابھی ارشاد فرمائی کہ بندہ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ قائم رہے، کن چیزوں پہ؟ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم فرمایا اس کو کرتا رہے، جس کو منع فرمایا اسے رکے رہنے پر استقامت رہے، اس کی دین اسلام پر استقامت رہے، اعمال پر استقامت رہے، جو اللہ نے نماز، روزہ، حج، جو اس کو وقت کے حساب سے لازم قرار دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بندہ اس پر استقامت کے ساتھ قائم و دائم رہے. اب اس میں سب سے پہلی چیز جو استقامت میں آتی ہے وہ ایمان، کہ بندہ جو ہے وہ اپنے ایمان، اپنے دین پر قائم اور دائم رہے، اس پر اس کو استقامت حاصل ہو.
اور رفیق بھائی نے جو آیت کریمہ پیش کی تھی اس کا جو اولین مصداق ہے وہ بھی یہی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، اس پہ مستقیم ہو گئے. جی،
اور یہی چیز ہے کہ اس پہ ڈٹنا اور اس پہ قائم رہنا، یہی انسان کو جب وہ مسلمان ہوتا ہے اور اس پہ قائم رہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجات اور اس کے مقامات بڑھتے رہتے ہیں.
صحیح.
جیسے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے در حقیقت جتنا وقت اپنی زندگی کا گزارا اس میں سے اتنا بڑا وقت تک ملتا ہے صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام قبول کرنے کے خاطر جو تکالیف اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی. جب ہم استقامت کی بات کرتے ہیں، دین پر صبر کی بات کرتے ہیں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ زبان پہ آئے بغیر رہتا نہیں ہے. کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام نے جو ہے نا بڑی بڑی تکالیف اٹھائی ہیں. کسی کی آنکھ کو نقصان ہوا تو کسی کو جسم کو نقصان ہوا
جی.
اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ ان کے بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا مالک آپ کا آقا سزائیں دے رہا تھا. کیوں دے رہا تھا؟ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اللہ کو ایک مانا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا. تو جب آپ نے اس طریقے کی استقامت پہ اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں اس سے نہیں ہٹوں گا، تو آپ کا جو آقا تھا اس نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور ایسا ظلم و ستم کیا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ عرب کی تپتی ریت پر آپ کو لٹا دیا جاتا تھا، اور آپ کے اوپر ایک بڑا پتھر وزن دار وہ آپ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا. آپ کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ کی زبان پہ کیا تھا؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر استقامت ہے، کہ اللہ کے ایک ہونے پہ وہ ڈٹ گئے.
وہ ایمان پہ استقامت جو آپ نے کی،
جی جی ہاں، بس وہ اس پہ ان کی استقامت آ گئی ایمان پہ، اور پھر ان کو پھر انعام بھی ملا نا. دیکھیے، ایک تو وہ انعام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دے گا، اور وہ انعامات تو اتنے ہیں کہ جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اگر بیان کرنے جائیں تو اس کے لیے تو ہمیں اور بہت زیادہ کئی پروگرام چاہیے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام اور مرتبہ ملا دین پر استقامت پہ، کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ شریف تشریف لے گئے، فتح مکہ ہوا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پہ چڑھا کے اذان دلوائے.
جو سابقہ غلام ہے آج وہ گویا کہ آقا بن گیا ہے اور رہنما بن گیا ہے، اور لوگوں کو اللہ کے دین کی، اللہ کی نماز کی دعوت دے رہا ہے. سبحان اللہ،
یہ ان کو مقام مل گیا. لیکن جب آپ استقامت پہ قائم رہے، ایک مرتبہ جب اسی طرح آپ کو زمین پر لٹا کر، ریت پر لٹا کے آپ کا آقا آپ کو ظلم کر رہا تھا، سزا دے رہا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. انہوں نے جب دیکھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو کسی دوسرے کی بھی تکلیف برداشت نہیں، تو پھر آقا کے غلام کی تکلیف کیسے برداشت ہو؟ تو آپ نے کہا کہ تم اس پہ اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ تمہارے دین کی وجہ سے تو اس کے اوپر ہے سب کچھ. کہنے لگا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو تکلیف نہ ہو تو خرید لو ان کو. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی قیمت والا مجھے دینا ہے، کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی منہ مانگی قیمت، جو اس کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے جو قیمت مانگی، اس کی منہ مانگی قیمت آپ نے اس کو ادا کر دی،
ڈیمانڈ پوری کر دی، اور آقا کے غلام کو آزاد کرا،
اور آقا کے غلام کو آزاد کرا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان ہے، اور یہ ایک ہی واقعہ نہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ انہوں نے دین پر استقامت حاصل کی الحمدللہ.
اللہ پاک سے ہمیں بھی دعا بھی کرنی چاہیے. غزالی بھائی، جیسے آپ نے فرمایا کہ دین پر استقامت یعنی ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنا، اسی طرح کیا اعمال میں بھی کیٹیگریز بنیں گی؟ بعض لوگ جو ہے نا وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے، جس طریقے سے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ایمان پہ استقامت.
صحیح،
ٹھیک ہے. جب ایمان موجود ہوگا تو سارے اعمال، چاہے بظاہر چھوٹا عمل کر رہا ہے یا بڑا کر رہا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا.
صحیح.
اسی طریقے سے جو ایمان لانے کے بعد ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں، نماز ہے
جی،
اس پر ہم استقامت کے ساتھ جو قائم دائم رہیں، کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں.
سبحان اللہ.
تو کیا مطلب ہے کہ جو نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں، تو جو نماز کی پابندی کرے گا تو اسے اسی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتا ہے. کہ اس آیت میں تفسیر میں آتا ہے کہ اس آیت میں پہلا وصف بیان ہوا، ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنے اوپر فرض پانچ نمازیں ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرتے ہیں. جو لوگ اب پابندی سے ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قربت حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے مستحبات ہیں، کہ جب بندہ مستحبات پہ استقامت کرتا ہے، یعنی ذکر و درود پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے
نفلی کام،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حسن اخلاق کو اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔
غزالی بھائی، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی اور بالکل درست فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، اس پہ استقامت کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو مفسرین نے ایک قول یہ بھی بیان فرمایا کہ ایمان لانے والوں کو پھر ایمان لانے کا کیوں حکم دیا گیا، تو یہ ان کو ایمان لانے کا حکم نہیں ہے دراصل، بلکہ اس سے مراد ایک یہ بھی لی گئی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان پہ ثابت قدم رہو۔ جیسے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا، تو بھائی جو نماز پڑھ رہا ہے تو سیدھے رستے پہ ہی تو ہے، اس وقت تو کم از کم سیدھے رستے پر ہی ہے، تو کیوں کہ یہ دعا بھی ہے، تو استقامت کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، دین پہ جمے رہیں۔ دوسری چیز، فرائض و واجبات کی پابندی۔ اچھا، اسی طریقے سے فرائض و واجبات ادا کرنے میں پابندی، اور حرام و گناہ کے کام جو ہیں، ناجائز کام جو ہیں، ان سے بچنے میں پابندی۔ اور اسی طریقے سے دوسری طرف جائیے تو سنت اور مستحبات جو ہیں ان میں بھی پابندی کرنی چاہیے، اگرچہ وہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن بہت ساری مرتبہ دیکھا گیا ہے، تجربہ یہ ہے اور بزرگوں نے بیان بھی کیا کہ جو سنتوں کا مستحبات کا عامل ہوتا ہے، پھر وہ واجبات کا اور فرائض کا بھی عامل ہوتا ہے، وہ اس سے ترک نہیں ہوتے۔ چلیں، ہماری گفتگو جاری ہے اور ہم نے استقامت کی اہمیت بھی قرآن پاک سے سمجھی، حدیث پاک بھی سنی، ہم نے بزرگان دین کے اقوال بھی سنے، اور غزالی بھائی نے کچھ تقسیم بھی بیان کری۔ رفیق بھائی، میں چاہوں گا یہ بتائیں کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں کہ جن کو ہم اپنائیں تو ہمیں استقامت مل جائے، یا وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ استقامت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں؟
مہروز بھائی، ظاہر ہے کوئی بھی چیز کے لیے، چاہے وہ استقامت ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جس سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے علماء اکرام نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کرنا چھوڑ دے،
صحیح،
ٹھیک ہے نا، اور اس کے برعکس اگر نفس کی خواہش کی پیروی کرے گا تو ظاہر ہے وہ استقامت حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ جو اہم پوائنٹ جو لکھا ہے علماء کرام نے، وہ یہ لکھا ہے کہ بری صحبت نہ اپنائے، یہ اتنا ڈیٹریمنٹل ہے، یعنی اتنا نقصان دہ ہے کہ اس کے بارے میں مجھے خود پرسنلی بھی پتا ہے، کیونکہ ایسے دوستوں سے بھی وہ ہوا ہے۔ اور ایک واقعہ جو مجھے پتا ہے، جو مجھے ایک بھائی نے سنایا تھا، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو میں جو ہے نا شیئر کروں۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں بد عقیدگی کے گروہ کا کوئی بڑا آیا، اور اس شہر میں اس کے جو بھی چاہنے والے
مسلمانوں کا مخالف تھا،
جی مسلمانوں کا مخالف تھا، اور اس شہر میں اس کے جو چاہنے والے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گئے۔ بدقسمتی سے وہ جو ریسیو کرنے گئے تو اس میں ایک مسلمان بھی تھا جو کہ بد مذہبوں سے بہت زیادہ رغبت رکھتا تھا،
یہ میل جول تھی،
اس کے جو دوست احباب میں جو ہے نا بد مذہب بہت زیادہ تھے، تو وہ بھی اس کو ریسیو کرنے کے لیے گیا، اور جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ اس نے اس کو ریسیو کیا تو اس نے اس کو پوچھا کہ جینٹل مین، اف یو ڈونٹ مائنڈ کین آئی آسک یو اے کوسچن، کہ حضور اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں کیا آپ کو ایک سوال کر سکتا ہوں؟
یہ مسلمان سوال کر رہا ہے،
مسلمان سوال کر رہا ہے
اسلام مخالف شخص سے،
جی اسلام مخالف شخص سے۔ اس نے کہا یا یو کین آسک می اینی کوسچن، کہ ہاں ٹھیک ہے تم کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تو اس نے سوال کیا، اس نے یہ سوال کیا کہ لک، دس از این اسلامک اسٹیٹ، اٹ از دا ریپبلک آف پاکستان، اینڈ میجورٹی آف دا پرسن ہیئر لیونگ آر مسلم، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پہ جو اکثریت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مسلمانوں کی ہے۔ وٹ ڈو یو تھنک ٹل وٹ پرسن یو آر سکسیسفل ان یور مشن؟ کہتے ہیں کہ آپ جس مشن کے لیے آئے ہیں، یعنی اپنا جو بھی بدعقیدگی کو وہ کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کو کس حد تک کامیابی ملے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب اس بد مذہب کے بڑے نے جب یہ سنا تو اس نے کہا جینٹل مین آئی ڈونٹ تھنک دس از این اپروپریٹ ٹائم ٹو آنسر یور کوشچن، کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تمہارے سوال کے جواب کا کوئی مناسب وقت ہے. یو ڈو می اے فیور، یو جسٹ پٹ یور کوشچن وچ یو ہیو آسک می رائٹ ناؤ، یو آس می وین آئی ایم اباؤٹ ٹو لیو یور کنٹری. کہہ لیں کہ یہ جو تم نے کوشچن مجھے ابھی کیا ہے، یہ جب میں تمہارا ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں گا اس وقت تم مجھے یہی کوشچن کرنا، اینڈ دین آئی ول آنسر، پھر میں جو ہے نا اس کا جواب دوں گا. بہرحال وہ اپنے اس نے مشغولات میں وہ ہو گیا. جب وہ بد مذہبوں کا بڑا ایک مہینے کے بعد یا جو بھی اس کا ٹینیور تھا اس میں اسٹے کرنے کے بعد جب واپس وہ جاتا ہے تو پھر وہ مسلمان وہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ڈو یو ریکال مائی کوشچن، کرے کہ تمہیں میرا سوال یاد ہے؟ اس نے کہا یا آف کورس آئی ریکال یور کوشچن اینڈ آئی ایم اباؤٹ ٹو آنسر اٹ رائٹ ناؤ. کہتے ہیں ہاں مجھے تمہارا سوال یاد ہے اور میں ابھی اس کا جواب دوں گا. اس نے کہا جسٹ برنگ می اے پیس آف پیپر اینڈ اے پین، کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آؤ اور ایک پین لے آؤ. جب وہ کاغذ کا ٹکڑا اور پین لایا گیا تو اس نے اس بد مذہب کے جو بڑا تھا اس نے مسلمان کی طرف وہ کاغذ کا ٹکڑا اور قلم بڑھایا اور اس نے اس کو کہا کہ ناؤ رائٹ ڈاؤن یور ٹوٹل ایکٹیویٹیز وچ یو پرفارم ڈیورنگ 24 آورس، کہ اب تمہاری 24 گھنٹوں کے اندر جو جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہو وہ منو ان بالکل
ایک دن بیان کر دو.
ہاں بیان کر دو.
صحیح ہے.
اب وہ جو مسلمان جو بےچارا نام کا مسلمان تھا، سنتوں سے دور تھا، نیک اجتماعات سے دور تھا، نمازوں سے دور تھا، مسجدوں سے دور تھا، وہ اپنی جو 24 گھنٹوں کی ایکٹیویٹیز وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا لکھتا ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، ٹھیک ہے، اٹھ کر جو ہے نا میں شیو کرتا ہوں، اب شاور واور لیتا ہوں، اس کے بعد ناشتہ کرتا ہوں، ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں آفس چلا جاتا ہوں، پھر میں آفس میں سارا دن بزی گزارتا
ہوں،
ساری روٹین لکھ رہا ہے، شام کو گھر آتا ہوں، پھر رات کا کھانا کھاتا ہوں، اس کے بعد تھک جاتا ہوں تو سو جاتا ہوں.
صحیح.
جب وہ پرچہ اس بد مذہب کے بڑے کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے ہاتھ میں دیکھا اور یہ کہا کہ جینٹل مین آئی ایم 100% سکسیسفل ان مائی مشن، کہ میں اپنے مشن میں 100% ہی کامیاب ہوں. اس کو بڑی حیرانگی ہوئی. اس نے کہا ہاؤ کم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا لک یو آر اے مسلم بٹ آئی ڈونٹ فائنڈ ایون اے سنگل منٹ، ایون اے سنگل سیکنڈ وچ ہیز بین کنزیومڈ ایز پر یور ہولی پروفیٹس ٹیچنگ. کہ تمہارے ان 24 گھنٹوں میں ایک منٹ تو کیا، ایک سیکنڈ مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا جو کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے یا ان کے احکام کے مطابق جو ہے نا تم نے عمل کیا.
اللہ.
تو واقعی یہ مہروز بھائی، یہ واقعہ واقعی مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے.
اور یہ ایسا نہیں ہے صرف واقعہ رفیق بھائی، میں یہاں پہ عرض کروں، آپ نے تو ایک واقعہ یہ جو سنا یا دیکھا وہ آپ نے بیان کیا، لیکن ایک ہمارے پاس بھی تو ایک وہ ہے نا جسے کہتے ہیں کہ استفتاء بالقلب،
بالکل
اپنے دل سے پوچھنا.
بالکل.
تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی غیر مسلم تو جو کہے گا وہ کہے گا، اور جو جنہوں نے کہا انہوں نے کہا. حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں جیسا چھوڑا کب ہے؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا کمانا خرچ کرنا، ان ساری چیزوں میں اور آپ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے کیا اپنے آپ کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جناب علی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا یا نہیں گزار رہا؟ استقامت تو پھر وہ اگلا لیول ہے رضا علی بھائی، استقامت تو نیکسٹ لیول ہے نا، کہ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نا جی یہ استقامت کے ساتھ کرتے رہے، کامیابی پائی ہے تو اب کامیابی کو برقرار رکھنا. لیکن ابھی تو ہم دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اچھی صحبت انسان کو استقامت دلوا دیتی ہے اور بری صحبت جو ہوتی ہے وہ استقامت کو ایسے متزلزل کرتی ہے، خراب کرتی ہے کہ بعض اوقات وہ ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں اور ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اچھا ابھی غزالی بھائی نے جیسے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کی، اختر بھائی اگر ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام علیم رضوان شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو، مطلب بہت مائنر منورٹی میں ہوں گے شاید، کہ جن پہ کوئی ظلم و ستم نہ ہوا ہو. اکثر پر پریشانیاں آئی ہیں، جب ایمان لے کر آئے تو پھر انہوں نے قربانیاں دی ہیں، کسی نے جان کی قربانی دی، کسی نے مال کی قربانی دی، کسی نے رشتہ داروں کی قربانی دی، کسی نے جناب علی اپنے جو پیس آف مائنڈ ہے اس کی قربانی دی، کسی نے اپنے معاشرتی اسٹیٹس کی قربانی دی اور کسی نے یوں سمجھ لیجیے کہ روحانی اذیتیں جھیلی، کیا کہیں گے آپ؟
مہروز بھائی، ابھی جو ہم نے واقعہ سنا نا، ہماری بدقسمتی یہی کہ جس کے ایک جملے میں یا ایک شعر میں کہا جائے کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا.
ایسا ہی ہے، بالکل ایسا.
اور درس قرآن کی جب بات آتی ہے، اس سے صرف درس قرآن سے یہ نا مطلب، وہ قرآن و حدیث کو لیا جائے گا نا، قرآن اور صاحب قرآن کے فرمان کو لیا. اب جب ہم پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات میں، یعنی صحابی رسول ہوں یا صحابیہ رسول، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی ان پر پورے خاندان پر ایک ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس جگہ سے گزرے جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو شوہر ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار نے جب ان کو دیکھا تو ارشاد فرما حضرت سمیہ سے کہ صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر تم صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. اور یہ بڑا کمال ہے اس میں، آپ صاحب علم ہے کہ یہاں بھی دیکھیں استقامت کتنی زبردست ہے کہ وہ یہ نہیں کہ یا رسول اللہ کسی دعا فرما دے کہ اسے ہماری جان چھوڑ جائے، لیکن وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ کون سا ستم تھا جو کفارانے قریش نے، مکے کے کافروں نے، بالخصوص ابو جہل نے ان پر نہ ڈھایا. مدنی چینل کے ناظرین، خصوصاً جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہیں، وہ بھی توجہ فرمائے، جو خواتین ہیں بھی توجہ فرمائے، کیونکہ ان سے متعلق زیادہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے. ان کو بڑا مشکل لگتا ہے شریعت پر عمل کرنا، اور یہاں دیکھیں ایمان بچانے کے لیے کتنی کتنی مشکلیں سہی جا رہی ہیں. یعنی باقاعدہ ایک لوہے کا لباس ہوتا ہے زیرہ، جو جنگ میں پہنا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کے وار سے بچا جائے،
جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹ
سمجھ لیں. تو وہ پہنا کر آپ کو، حضرت سمیہ کو، تپتی ہوئی زمین پر ریگستان میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. اب وہ پوری شدید گرمی، آج بھی عرب کی مشہور ہے
جی،
اب اس میں خاتون خانہ ہے، انڈرسٹوڈ مردان عرب کا معاملہ نہیں چل رہا ہے نا، خاتون ہیں اور وہ بالکل تپتی دھوپ میں سارا دن کھڑی ہوئی ہیں،
لوہے کا لباس پہن کر،
اور وہ لوہے کا لباس پہن کر، یعنی کتنی اذیت ہو رہی ہوگی. اور یہ وہی خاتون ہے جن کو سب سے پہلے شہید ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے نا، کہ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی
جی،
ثابت قدم رہے، یہ پورا گھرانہ اس پر ثابت قدم رہا. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اے عاشقان رسول، ذرا توجہ تو فرمائیں کہ ایک تپتی دوپہر ہے اور لوہے کا لباس ہے اور آپ اس میں سارے معاملات برداشت کر رہی ہیں. یوں ہی سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے اس معاملے سے. اور ہمارا کیا حال ہے کہ دو نمازیں پڑھی، مطلب ایسا مجھے پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے نہیں کہنا چاہیے، میں نے سنا ہے کہ بندہ اچھا خاصا نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک آدھ دفعہ سے کوئی قیمتی جوتا چوری ہو گیا، اسے مسجد جانے چھوڑ دیا. اللہ ہو بڑے، کیا ہو گیا بھائی تم کو، ہے نا؟ اچھا خاصا نیکی کی دعوت دینے والا بندہ، کسی نے اس کا مذاق اڑا لیا، یا گھر والوں نے، رشتہ داروں نے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ استقامت اس کے ہاتھ سے نکل گئی. یہاں بھی تو دیکھیں نا کہ صحابہ نے، صحابیات نے کتنی بڑی بڑی ساری مطلب مشکلیں برداشت کی، لیکن استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. اور آپ یقین کریں، یہ آج جو ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ آج جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی استقامت کا صدقہ ہے. اور آج ہم اگر استقامت دکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ استقامت ہماری نسلوں میں نظر آئے گی. اور یہی دعوت اسلامی کا مدعا یہ ہے. امیر اہل سنت شیخ طریقت کا مدنی مذاکرہ دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں، تقریباً ہر مدنی مذاکرے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پہلو ثابت قدمی پر آ جائے گا، استقامت پر آ جائے گا. اور یہ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، اولاد در اولاد یہ استقامت آتی رہے گی. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا.
آمین آمین. فورگیو نہ کریں، چیزوں کو چھوڑے نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے، اپنی ہمت بڑھائیں. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ والوں کی سیرت کا مطالعہ کریں. ان کا ایک پہلو تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ان کو کرامتیں عطا فرمائیں، دوسرا پہلو ہے ان کا کردار، اور ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ حالات چاہے جو بھی رہے ہوں، یہ استقامت کے ساتھ نیکیوں کی طرف راغب رہے. غزالی بھائی کی طرف بڑھوں گا. اور بزرگوں کی بعض جو استقامتیں ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ نو ڈاؤٹ آج بھی اگر ہم سوچیں نا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنی پابندی سے یہ نیک کام یا اچھا کام کرتے کیسے تھے. یہ عقل مطلب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. غزالی بھائی میں چاہوں گا کہ جو ہمارے بزرگوں کی صحابہ اہل بیت اطہار کی یا اولیاء اکرام کی کچھ آپ ایسی ہمیں مثالیں دیجئے کہ انہوں نے کوئی کام استقامت کے ساتھ کیا ہو تاکہ پھر ہمیں بھی اسے ترغیب ملے.
حضرت بھائی کوئی مثال تو کیا, ان کی تو پوری زندگی یعنی مثال ہی مثال ہے. ان کا صبح مثال ہے, ان کی صبح دیکھیں, دوپہر دیکھیں, رات دیکھیں, سونا دیکھیں, وہ سب چیزیں مثال ہی مثال ہے. جیسے حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن پر ایسی استقامت فرمائی کہ ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے.
ایک رکعت میں. اچھا آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ایک رکعت میں پورا قرآن کیسے پڑھ لیتے. تو بھائی دیکھیں میں ذرا سا تھوڑا سا اس کو میں لے لوں, کیونکہ یہ ایک رکعت میں قرآن پڑھنا یا ایک رات میں ایک دن میں پڑھنا یہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس کو آپ ذرا تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ اگر آپ نے ناظرہ نہیں پڑھا ہوا تو آپ اٹک اٹک کے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ ایک پارہ شاید ڈیڑھ گھنٹے میں پڑھیں, لیکن جس نے ناظرہ اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے وہ شاید 30-40 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لے گا, 50 منٹ میں پڑھ لے گا. لیکن جو حافظ ہے وہ 15-20 منٹ میں بھی ایک پارہ پڑھ دیتا ہے, اور کچھ کی اسپیڈ اس سے بھی آگے ہوتی ہے تو وہ اور جلدی پڑھ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کرامت عطا فرماتا ہے, فضیلت عطا فرماتا ہے کہ وہ تھوڑے وقت میں بہت بڑے کام کر لیتے.
جی جی, آپ نے تو ماشاءاللہ ایک بڑی پیاری مثالیں دی. میں ایک دنیاوی لحاظ سے مثال دیتا ہوں. میں اگر موبائل لے کے بیٹھتا ہوں تو 10-15-20 منٹ لے کے بیٹھ جاؤں گا, اور اگر میرا بہت کوئی ضروری کام ہوگا شاید اس سے زیادہ تھوڑی دیر اور لے کے بیٹھ جاؤں گا اور تھک جاؤں گا اور نہیں میرے سے نہیں ہوگا استعمال. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ جو پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں موبائل میں, وہ کیسے پوری رات موبائل میں گزار دیتے ہیں. تو یہ تو ایک بالکل اب مشکل بات ہی نہیں رہی
کہ اسکرین دیکھنے کے ورلڈ ریکارڈ بنے ہوئے ہیں.
جی ہاں, اب یہ تو مشکل بات ہی نہیں رہی کہ ایک رکعت میں ہم جو ہے قرآن پاک ہمارے صحابہ کرام پڑھ لیا کرتے تھے, یا دو رکعت میں جو ہے قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی جو ہم حنفیوں کے امام ہیں, ان کی کم بولنے پر استقامت ایسی تھی کہ کبھی دشمن کی بھی غیبت نہ کی آپ نے. ہم تو یہاں ساتھ کھانے والوں کی غیبتیں کر دیتے موقع لگتے ہی, لیکن ان کی استقامت ایسی کہ دشمن کی بھی کبھی غیبت نہ کی آپ نے. اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الحمدللہ جن کا مہینہ بھی چل رہا ہے 11ویں شریف کا, ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک اعمال میں ایسی استقامت حاصل کی ہوئی تھی کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اور آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ بالکل معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے آپ فوراً وضو فرماتے اور دو رکعت نفل ادا فرماتے تھے آپ.
اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے, ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے. آپ کے پاس آؤں گا رفیق بھائی, جیسے ہم استقامت پانے کے کچھ مدنی پھول سن رہے ہیں, تو استقامت پانے کا کوئی اور بھی اگر سبب اور ذریعہ ہے تو وہ بھی بیان کیجیے ہمارے لیے.
لبیک مہرود بھائی, استقامت پانے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ صحبت ہے. تو جیسے انگریزی میں ایک محاورہ ہے,
جی,
اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس.
ٹھیک ہے,
کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے,
یا
جس سے اس کی صحبت ہوگی ظاہر ہے. ایک مرتبہ ایک واقعہ ایک بزرگ کا بڑا پیارا مجھے یاد آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں اسی میں میں ایڈ کروں کہ ایک مرتبہ نماز ختم ہو گئی تو بہت سے لوگ نکلے, اور ان میں سے زمانے کے ایک ولی تھے وہ بھی نکلے.
صحیح,
اور مسجد سے نکلے, اور سامنے ہی پھل والے جیسے ہوتے ہیں مسجدوں میں جو پھل بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں, تو وہاں پر ایک سنگترے والا تھا, تو اس نے آواز لگائی اچھے سنگترے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ کتنا پیارا عرفانہ کلام ہے.
واہ,
اب آپ کے مریدین حیران کہ یہ تو ایک عام پھل والا ہے اور اپنے سنگترے بیچ رہا ہے, اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا عرفانہ کلام ہے.
جی,
تو بڑے حیران ہوئے. کسی نے عرض کی, حضور اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عرفانہ کلام ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے الفاظوں کو غور سے سنو.
جی,
پھر وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے, یعنی اچھوں کے ساتھ جو رہتا ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے.
واہ 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 واہ,
ٹھیک ہے نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جیسے
تر و تازہ بھی ہو جاتا ہے, اس کا بیڑا بھی پار ہو جاتا,
بیڑا بھی پار ہو جاتا. صحیح. کہ صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت تالے ترا تالے کنت, کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اچھا, ہم جہاں پر جیسے اس کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں انسان کی یہ نیچر ہے, ٹھیک ہے نا, کہ انسان کسی بھی چیز سے انسپائر ہوتا ہے نا تو اس کی انسپائریشن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. جیسے کسی نے بیان سنا, اب وہ اس نے جو ہے نا نماز پڑھنے کی بالکل نیت کر لی,
عزم کر لیا,
ٹھیک ہے, بالکل عزم کر لیا. اب اس کا عزم جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر نفس بھی ہے, شیطان بھی ہے, اس کو بہکاتے رہتے ہیں, برے دوست بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بہکاتے رہتے ہیں, تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا اسٹیڈینس یعنی استقامت حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے کیا ضروری ہے, کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے اجتماعات میں آیا جایا کرے, ایسی جگہوں پر آیا جایا کرے, ایسی محفلوں میں آیا جایا کرے کہ جہاں پر اس کو اس بات کی مسلسل فریکوینٹلی ترغیب ملتی ہو, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی اس کو یہ ترغیب ملتی رہا کرے گی تو یہ جو ہے نا اس کی یوں سمجھ لیں کہ بیٹری کو چارج کرتا رہے گا, ٹھیک ہے نا. جیسے موبائل کو ایک بار چارج کر لیں تو وہ کچھ گھنٹے یوز کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ مسلسل جو چارجنگ اس کو نیکی کی ملتی رہے گی نا, تو انشاءاللہ عزوجل اس کا یہ جو آنا جانا, اچھی محفلوں میں آنا جانا, اچھی جگہوں پر آنا جانا, اچھے علماء دین کی تقریریں سننا, یہ انشاءاللہ اس کو اتنا ریچارج کرے گا کہ وہ انشاءاللہ استقامت کی طرف وہ بڑھ جائے گا.
جزاک اللہ, بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اختر بھائی کی طرف چلیں گے اور سلسلے کی آخری بات شامل کریں گے. اختر بھائی کیا کہیں گے, استقامت پانے کے لیے کیا کریں, کوئی مشورہ کوئی سجیشن ہمیں دیجیے.
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طویل واقعہ, لیکن وقت ہمارا قلیل ہے, کہ ایک مرتبہ امیر المومنین فاروق اعظم نے دیکھا زخم کے نشان تھے نا کمر پہ, پوچھا یہ زخم کے نشان کیسے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور یہ اس وقت کی بات ہے جب کفاران قریش جو تھے, کفاران مکہ تھے, وہ اسلام کے مطلب دشمن تھے, مسلمانوں کے در پے تھے. بس اس وقت فاروق اعظم نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, تو بولا جو میرا آقا تھا وہ مجھ پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا, حتیٰ کہ جلتے ہوئے انگاروں پر مجھے ننگی پیٹ پر لٹا دیتا تھا, ہے نا. ان کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, یہ بھی واقعہ عموماً حضرت بلال حبشی کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے جبکہ یہ ان کا واقعہ
جی.
وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنے مطلب وہ میں پیٹ میری جلتی تھی کہ میرے پیٹ سے مطلب وہ پگھل پگھل کر وہ ساری چربی اس پہ گرتی تھی, وہ کوئلے انگارے بجھ جاتے تھے, میں بے ہوش ہو جاتا تھا. لیکن جب ہوش میں آتا تھا نا تو سب سے پہلا کلام ہی یہی ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے استقامت. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہمارے ہاں تو سہولتیں ہی سہولتیں ہیں, آسائشیں ہی آسائشیں, اس کے باوجود بھی اگر دین پر استقامت نہ ہو تو ہم کہاں جائیں گے.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے, اور ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ نے جو آج کچھ سنا ہے استقامت کے حوالے سے, یقینی طور پہ پورے موضوع کو ہم کور نہیں کر سکے, کچھ ہائی لائٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں کہ استقامت پانے کے لیے مسلسل آپ کو اچھی صحبت, علم دین, نیکیاں اختیار کرنا اور ہمت نہ ہارنا. ہم کیوں ہمت ہارے بھائی, ہم کیوں ہمت ہارے, ہماری کتاب قرآن, ہمارا نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا رب سچا رب, رب تبارک و تعالیٰ, اللہ وحدہ لا شریک. تو ہم کیوں ہمت آ رہے ہیں, تو ہمت ہارنی نہیں ہے, شیطان کے خلاف لگے رہیں, نیکیاں کرتے رہیں, گناہ سے بچتے رہیں, اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
راضی کرے اللہ کو, شکر خدا